بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. هات أنس رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو کہ کسی قبر کے پاس رو رہی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا تھا. ظاہر ہے ماں ہے، بیٹے کے انتقال پر غم جو اس کو ہوتا ہے ظاہر ہے وہی جانتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت دیکھی تو فرمایا: اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کسی کے انتقال پر آواز سے رونا اور بعض وہ صورتیں جو نوحہ سمجھی جاتی ہیں، آواز سے رونا، غم کا اظہار کرنا، ایسی چیزیں بعض صورتیں ممنوع ہیں اور بعض صورتیں جائز ہیں. یعنی رونا آ جانا یہ ممنوع نہیں ہے. لوگوں کے سامنے نہ رویا جائے. قبر کے پاس جا کر ایک عورت رو رہی ہے جہاں مردوں کا بھی گزر ہو رہا ہے، مردوں تک آوازیں جا رہی ہیں، لوگ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. بہرحال کوئی ایسی چیز ہوگی جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی: اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو، صبر کرو. اب وہ چونکہ غم کی حالت میں تھی، اس کا رخ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں تھا، یا ہوگا لیکن اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھی، تو کہنے لگی کہ الیک عنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر تو نہیں کہہ سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نہیں پہچانی اس لیے اس نے کہا: الیک عنی. الیک عنی کے معنی ہوتے ہیں مجھ سے دور چلے جائیے. الیک عنی، یہاں سے چلی جائیے. اس لیے کہ فإنک لم تصب بمصیبتی، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے وہ آپ کو نہیں پہنچی. وہ سمجھی کہ کوئی شخص ہے ویسے ہی نصیحت کرنے آ گیا ہے. ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا، جس ادب کا معاملہ فرماتے تھے وہ انہی کی شان کے لائق تھا، اور اللہ تعالی نے ان کو اس ادب اور احترام اور محبت کے لیے منتخب فرمایا تھا. ایک خاص جماعت تھی صحابہ کی. خیر یہ پہچانی نہیں، اور موقع بھی ایسا تھا کہ بیچاری بہت پریشان تھی. اس پر یہ کہہ دیا کہ الیک عنی، مجھ سے دور ہو جائیے، آپ مجھ سے ہٹ جائیے، اس لیے کہ آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے. راوی فرماتے ہیں ولم تعرف ہو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا. فقیل لہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ایسی بات کہہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات کہہ دی، الیک عنی. اب اسے احساس ہوا کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، یہ تو غلط بات ہو گئی. اب اپنا غم بیچاری بھول گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی معذرت کرنے کے لیے. فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم تجد عنده بوابین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس پہنچی تو وہاں پر دیکھا کوئی پہرے دار ہے نہیں. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، آپ کی مجلس، آپ کی جگہ کوئی بادشاہوں والی جگہ تو تھی نہیں کہ وہاں کوئی محافظ دربان کھڑے ہوں دیکھا کہ کوئی دربان ہے نہیں، کوئی پہرے دار ہے نہیں، تو سیدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگی فقالت لم اعرف، کا معذرت کی کہ میں آپ کو پہچانی نہیں تھی یا رسول اللہ، یعنی گویا کہ جب نہیں پہچانی نہیں تھی اس لیے میں نے ایسا جملہ کہہ دیا، ورنہ میں پہچان کر کبھی بھی اس طرح کی بات آپ سے نہیں کہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تو کوئی توجہ نہیں دی، اپنی ذات اپنے لیے ادب، یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تو توجہ نہیں دی، لیکن جو اصل مسئلے کی بات تھی وہ بتائی۔ فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر تو شروع صدمے کے وقت ہی ہوا کرتا ہے، صبر جو فضیلت صبر کی زیادہ ہے وہ اصل تو وہی ہے، یعنی کہ بعد میں فضیلت نہیں ملتی، اصل فضیلت صبر کی جو ہے وہ تو اسی وقت ہے جب کہ پہلی مرتبہ صدمہ پہنچے، شروع شروع وقت ہوتا ہے، جب انسان پر شروع میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے تو اس وقت صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے، آواز تو سب میں آ رہی ہے نا انشاءاللہ، خیر آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ جب کوئی تکلیف، بڑی سے بڑی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بڑی سے بڑی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو شروع میں تو انسان غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ظاہر ہے طبیعی بات ہے، انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، کسی کو زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ظاہر کرتا ہے، کوئی کم ظاہر کرتا ہے، وہ ہر ایک اس کی طبیعت اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، دن گزرتے چلے جاتے ہیں، وہ غم ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، غم ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا انسانوں پر کہ یہ انسان جو ہے آہستہ آہستہ اس پرانے بڑے سے بڑے غم اور تکلیف کو بھی آہستہ آہستہ بھولنے لگتا ہے اور وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور بہت سے غم تو بالکل گویا بھول ہی جاتا ہے، حالانکہ جب وہ پریشانی آئی تھی تو یہ سوچ رہا تھا بس اب تو کبھی بھی میں اس سے نہیں نکل سکتا ہے، تو زندگی بھر کی تکلیف ہے اور غم ہے، لیکن بعد میں جا کر انسان بھول جاتا ہے، پھر وہی پرانی زندگی، پھر وہی ہنسی مذاق۔ یہ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، ورنہ انسان کے لیے دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا۔ جس وقت غم پہنچا تھا اس وقت جو حالت تھی، کسی ایک کا انتقال ہوا، غم کی حالت اگر وہی رہتی تو آگے انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، پھر خاندان کے کسی دوسرے فرد کا انتقال ہوا تو ڈبل غم ہو گیا، اب تو ناقابل برداشت، انسان گویا کہ نہ موت کا نہ زندگی کا ایسا ہو جاتا، اور ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقعات تو پیش آتے ہی ہیں، تقریباً سب کی زندگی میں، الا کہ کسی کا بہت جلد انتقال ہو جائے، ورنہ ہر ایک کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی غم پیش آ گیا، ایک غم، دوسرا، تیسرا، حالات آتے رہتے ہیں، خاندان کے افراد جو بڑے ہوتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں اور غم دیتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ تو جینا مشکل ہو جاتا۔ تو یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صبر کی پوری فضیلت حاصل کرنی ہے تو وہ تو شروع میں جب صدمہ اور تکلیف پہنچتی ہے اس وقت ہوتا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے وقت بہت بڑا مرہم ہے، کسی زخم پہ دوائی لگائی جاتی ہے، مرہم لگایا جاتا ہے تو زخم ٹھیک ہوتا ہے، تو غم اور جو انسان کو جو غم پہنچا ہے اس کو دور کرنے کا علاج اور مرہم کیا ہے؟ وقت ہے، جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کا علاج خود ہی ہوتا جائے گا۔ باقی انسان ایسی تکلیفوں کے موقع پر یہ یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف لاحق ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے ہی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور کچھ دینے والے ہیں، یہ تو ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ضرور اس پر کچھ ملنے والا ہے، دنیا میں ملتا ہے تو بھی ایک زائد انعام ہے، آخرت میں تو اس پر اجر و ثواب ہے ہی، اللہ تعالیٰ کسی بھی غم اور تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے دنیا میں بھی نفع دیتے ہیں، آخرت میں بھی نفع ہوتا ہے اس کا، اور آخرت کا نفع تو یقینی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر دل میں اللہ پر یقین ہو، اور جتنا زیادہ اس پر انسان ثواب کی امید رکھے گا اسی کے بقدر اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کا تو پہلے ہم نے تذکرہ کر ہی لیا تھا، جو والدین اپنی اولاد کے ساتھ کبھی کسی طرح کی سختی کا معاملہ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو نفع ہو اور فائدہ ہو، اس لیے نہیں کہ اپنا صرف غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ سختی کی اس لیے ہم سختی کریں، نہیں، اس لیے نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی اچھی تربیت ہو، اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ آگے جا کر کچھ بنے۔ من لم تکن له بداية محرقة لم تکن له نہایۃ مشرقہ، جس شخص کی ابتدا مشکلات سے نہیں گزرتی تو اس کی انتہا بھی روشن نہیں ہوتی۔ بہرحال اس روایت کو لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے، گویا امام مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس جگہ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غم کا وقت کون سا ہوتا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ شروع جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اصل صبر کا، صبر کا وقت کیا ہوتا ہے، تو صبر کا اصل وقت جب غم پہنچتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے شروع میں، اس وقت انسان صبر کا اظہار کرے اور صبر کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرے تو اس پر فضیلت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد میں فضیلت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ پرانا غم بھی انسان یاد کرے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ فی روایت لمسلم تبکی علی سبیل لہا، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اس عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا جس پر وہ رو رہی تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حدیث میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرآن کی آیت نہیں ہے، ہم اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لعبد المؤمن عندي جزاء، مؤمن بندے کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے جب میں اس کے کسی محبوب کو کی روح قبض کر لوں دنیا والوں میں سے۔ یہ لفظی ترجمے کے ساتھ میں چل رہا ہوں، جو لوگ الفاظ کے ترجمہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، مال عبدی نہیں ہے میرے مؤمن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بدلہ جب میں اس کی کسی محبوب کی روح قبض کر لوں دنیا والوں میں سے، پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھے مگر جنت۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، مفہوم اس کا یہ ہوا کہ مؤمن بندہ جب اس کے کسی محبوب کو موت آ جاتی ہے، اس کے کسی محبوب کی روح میں قبض کر لیتا ہوں دنیا والوں میں سے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، کوئی بھی اس کا قریبی ہے جس کا انتقال ہو جائے، تو کسی قریبی شخص کا انتقال ہو جائے اور مؤمن بندہ اس پر صبر کرے اور احتسبہ ثواب کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی تو آئی ہے لیکن انشاءاللہ عند اللہ فی ذاک الجزاء، اللہ کے پاس بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہمیں ثواب ملے گا، ثواب کی امید رکھے یہ سوچ کر کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اللہ افسوسن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس مؤمن بندے کے لیے جنت کے سوا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، سبق یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی کوئی نعمت، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمتیں دی ہیں، اپنی دی ہوئی نعمت جب دینے کے بعد لے لیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ بہت سے ہیں جو پیدا ہوئے والدین کو دیکھا ہی نہیں، تو اگر کسی کو والدین یا ان میں سے کوئی ایک کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، نعمت ہے، نہ ملتا تب بھی ہم کیا کر لیتے، کسی کو کم موقع ملتا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والد کو دیکھا ہی نہیں, اور 6 سال کی عمر تھی, والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر جو حالات گزرے شروع میں وہ مستقل ہیں. عبد المطلب کا پھر انتقال ہو گیا تھا, اور ابو طالب نے پھر خیال رکھا, لیکن ان کے یہاں بڑی تنگی تھی, تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. جو بھی حالات تھے, جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور بندے سے وہ نعمت لے لیتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ اللہ ہی کی تھی. ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی, اللہ ہی کی ہے جو بھی چیز ہے, لیکن انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان اس پر یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک چیز دی تھی, میں لے رہا ہوں, تو میرا پورا حق تھا, ظاہر ہے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں اجر دوں گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر دیتے ہیں. میں کسی کو امانت کے طور پر پیسے دے دوں کہ یہ تم رکھو, یا قرض کے طور پر پیسے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے یہ لے لو, ایک وقت آیا میں کہتا ہوں اچھا مجھے میرے پیسے واپس چاہیے, ظاہر ہے میرا پورا حق ہے, میں لے سکتا ہوں, اور وہ دے بھی دے گا, انکار بھی نہیں کر سکتا. اب اس پر تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں دیکھو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, کوئی بات نہیں, اس پر مزید میں نے 10,000 قرض لیے تھے واپس لے رہا ہوں, تو ایسا کرو یہ 1,00,000 کی ایک چیز ہے, تم لے لو اس کے بدلے میں. 10,000 کے بدلے میں 1,00,000, ہر ایک خوش ہوتا ہے اس پر. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ایک چیز میں نے لے لی, دنیا کے کسی ایک شخص کا انتقال ہو گیا, تمہیں اس پر تکلیف ہوئی اور غم ہوا, تمہارا قریب تھا اس وجہ سے, اس کے بدلے میں تمہیں انعام کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. 1,000 اور 1,00,000 کا اگر فرق کریں تو کوئی مقابلہ بھی, یعنی وہاں بھی ظاہر مقابلہ نہیں ہے, دنیا کی کسی چیز کا آخرت کی جنت کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی تقابل ہی نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. ہمیں بہرحال ہر تکلیف میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی پریشانی, کوئی غم, کوئی تکلیف ہے, تو ضرور اس کے بدلے میں کوئی انعام آنے والا ہے, اس کے بدلے میں ضرور کوئی انعام آنے والا ہے. کڑوی دوائی لی ہے تو اس سے فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا, سرجری ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا, لیکن یہ تو ڈاکٹروں کی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یقین ہوتا ہے, ڈاکٹر علاج کرتے ہیں, علاج کبھی کامیاب ہوا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو پکا ہے اور وعدہ ہے. تکلیف ثواب کی امید, اس پر بہترین بدلہ, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعام دیں گے, ورنہ آخرت کے لیے جنت تو یقینی ہے. بہرحال یہ ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا لیا جا رہا ہے ہم سے, یہ دیکھیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے. ایک شخص, جیسے اس کی بڑی اچھی مثال کسی نے دی کہ کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز جب گر جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, تو بیچارہ روتا ہے. اس کا کوئی کھلونا تھا, شاید 1 ڈالر کا ہوگا, چند روپیوں کا ہوگا, وہ گر گیا, ٹوٹ گیا, تو وہ روتا ہے. اس لیے کہ اس کے یہاں اس کی قیمت تھی, اس کے ماں باپ کو ترس آتا ہے, وہ کہ 10 روپے کا دے دیتے ہیں, 10 ڈالر کا دے دیتے ہیں, اس سے 10 گنا زیادہ قیمت کا دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میرے تو فائدہ ہی ہو گیا, وہ پہلی چیز ٹوٹ گئی تھی, اس کے بدلے میں اچھی مل گئی. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو کسی تکلیف کے موقع پر یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ جو لیا جا رہا ہے, غم تو ہے, وہ تو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھی اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اس کے بدلے میں بہت بہتر کچھ ملنے والا ہے. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. آیت عائشة رضي الله تعالى عنها, أم المؤمنين, ہم سب کی ماں ہیں, رضي الله تعالى عنها ورضاها, سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا طاعون کے بارے میں. طاعون کیا ہے؟ طاعون ایک خاص قسم کی بیماری ہے. یہ آج کل جو بیماری جو کہتے ہیں کہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, یہ طاعون نہیں کہلاتی. طاعون خاص قسم کی بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کو ایک قسم کا کوئی پھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے، اور کبھی جسم کے اندر ایسی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، بہرحال اس کے بعد بہرحال انسان کو ایک بیماری پیش آتی ہے، اس میں بخار وغیرہ ہوتا ہے اور پھر قے ہوتی ہے، اور زیادہ عرصہ انسان رہتا نہیں اور مر جاتا ہے. تعاون تو وہ ہے، یہ آج کل پھیلی ہوئی بیماری، اگر بیماری ہے جو بھی ہے اس کی صورتحال ہے، ظاہر بیماری تو ہے ہی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو آج کل یہ جو بیماری پھیلی ہے یہ تعاون کی تعاون نہیں ہے، تعاون خاص قسم کی بیماری ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں تعاون داخل نہیں ہوگا اور دجال داخل نہیں ہوگا. اور تعاون کی موت کو شہادت کہا ہے، لیکن جیسے آگے آ رہا ہے، لیکن عام ہر قسم کے آنے والی بیماری اس کی موت کو شہادت وہ یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اپنے رحمت سے اس کو شہادت کا درجہ دے دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، تعاون کے بارے میں آپ فرمائیے. تعاون کے بارے میں سوال کیا، سوال کے الفاظ ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ کیا الفاظ تھے، لیکن تعاون کے بارے میں سوال کیا کہ یعنی کہاں سے شروع ہوا، کیا ہے اس کی حقیقت، کیا ہے اس کی کوئی فضیلت، اس پر کوئی، کسی کو تعاون کی بیماری ہو جائے تو اس پر کوئی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو یہ عذاب ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے تھے یہ عذاب بھیج دیتے تھے. فجعلہ اللہ تعالی رحمۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمنوں کے لیے رحمت بنا دیا، وہی تکلیف پر صبر رحمت، اللہ تعالیٰ نے اسے مؤمنوں کے لیے رحمت بنا دیا. کیسے؟ فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهيد. جو بندہ بھی طاعون کے حالات میں، طاعون جہاں پر پیش آ جائے، اس شہر میں ٹھہرا رہے صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اس کو وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی شہادت کی فضیلت اس کو ملتی ہے، نہیں ہوتا تب بھی شہادت کی فضیلت ملتی ہے. جس جگہ طاعون ہو وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان وہیں ٹھہرے، بیماری لگ گئی ہے تب بھی وہیں ٹھہرنا ہے، نہیں لگی تب بھی وہیں ٹھہرنا ہے. سوال یہ کہ لگ گئی تو چلو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیماری نہیں لگی تو انسان اپنے حفاظت کے لیے کہیں اور چلا جائے؟ نہیں، حدیث میں اس کے ممانعات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ سے انسان چلا گیا اور بچ گیا تو یہ سوچے گا اچھا میں تعاون والی جگہ سے چونکہ نکل گیا تو اس لیے میں بچ گیا، ورنہ میں مر جاتا. موت تعاون کی بنیاد پر اللہ کی قدرت سے نہیں، سوچ غلط ہے. اگر یہاں سے چلا گیا پھر بھی موت آ گئی، اور بلکہ اس جگہ میں تعاون پھیل گیا، لوگ کہیں گے اس کی وجہ سے پھیلا ہے، تو پہلی جگہ میں کہاں سے آیا تھا؟ بہرحال منع کیا گیا ہے، جو جہاں ہے وہیں رہے، تعاون والے علاقے میں جو ہے وہ وہیں رہے، کوئی باہر والا وہاں جائے نہیں، اس لیے کہ باہر والا وہاں جائے گا اور اس کی موت آ گئی تو کہیں گے اچھا وہاں گیا اس لیے مرا، حالانکہ اس لیے نہیں مرا، اس لیے مرا تھا کہ اس کی موت کا وقت لکھا جا چکا تھا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، قرآن کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، تو کہیں عقیدہ خراب نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ اگر طاعون کسی جگہ پھیلتا ہے اور وہاں اجازت دے دی جائے کہ جو لوگ بیمار نہیں ہوئے وہ وہاں سے جا سکتے ہیں، اور لوگ جانا شروع کر دیں گے، تو بیچارے جو طاعون میں مبتلا ہیں ان کی تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ بیماری کے وقت ان کا خیال کون رکھے گا؟ مر جانے کے بعد ان کو دفن کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام رکھا ہے. جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچنا ہوتا ہے وہ بچتے ہیں، اس تمام بیماریوں میں رہتے ہوئے بھی وہ بچ جاتے ہیں، اور جن کی قسمت میں موت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ وفات دیتے ہیں، شہادت کا درجہ دونوں کو مل جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کو مؤمنوں کے لیے رحمت بنایا. اب جس بندے میں، جو بھی بندہ ایسا ہو کہ طاعون کے بیماری میں مبتلا ہو جائے، یا ایسے علاقے میں ہو جہاں پر طاعون ہوا ہے اور اپنے جگہ میں ٹھہرا رہے، صبر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے یا یقین کرتے ہوئے کہ اسے وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو شہید کے برابر اجر اس کے لیے ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی قال، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے سے. اور آگے حدیثی میں آگے ذکر ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ مراد آنکھیں ہیں. جب میں اپنے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اس کی دو محبوب چیزیں یعنی آنکھوں کے ذریعے، دونوں آنکھوں کے ذریعے یعنی آنکھیں، آنکھوں کی بینائی سلب کر لیتا ہوں. فصبر، وہ اس پر صبر کرتا ہے. بہت بڑی نعمتیں آنکھیں، کون ہے سامنے، کیا رنگ ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کس سے میں بات کر رہا ہوں، کتنی بڑی چیز، کہاں جا رہا ہے انسان، ٹھوکر کھا کے گرے گا. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جتنی بھی بڑی نعمت ہو، ہم جتنا بھی اس کے بارے میں تصور کریں کہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہے عارضی. دنیا کی جتنی عمر ہے، 50 سال، 80 سال، 100 سال، بس اتنے ہی عرصے کے لیے آنکھیں ہوتی ہیں. اور آخرت کا تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. آخرت کا ایک دن ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، دنیاوی شمار کے اعتبار سے آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. تو دنیا کی عمر جتنی بھی طویل ہو، آنکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، 100 سال تک استعمال کرتا رہے، لیکن 100 سال پہ ختم ہو گئے نا، موت پہ ختم ہو گئی وہ نعمت. اگر کسی کی بینائی سلب کر لی، یعنی یا تو وہ نابینا پیدا ہوا، یا پیدا ہوا تھا بینائی تھی، ایک عمر کا ایک وقت آیا جس میں بینائی سلب ہو گئی، حالانکہ زندگی کا شروع کا حصہ، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا زمانہ کافی حد تک اس نے بینائی کے ساتھ گزارا، اخیر میں جا کر بینائی ختم ہو گئی، اور 5 سال، 10 سال، چند اخیر کے سال اس نے بغیر بینائی، بغیر آنکھوں کے، بغیر دیکھے گزار لیے. ہے تکلیف، ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، لیکن مل کیا رہا اس کے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے عوض میں میں ان دونوں آنکھوں کے عوض میں میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں. دائمی نعمت، ایک عارضی تکلیف کے بدلے میں دائمی نعمت. اذا ابتلیت عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کسی بندے کو جب میں آزماتا ہوں، بحبیبتیہ، اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی سلب کر کے، یعنی پہلے سے ہی بینائی نہیں تھی یا بعد میں بینائی تھی اور ختم ہو گئی، اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس کے عوض عوضت ہوں میں اس کو دیتا ہوں ان دونوں آنکھوں کے عوض میں جنت. یوری دعائی نہیں ہی، اب ساسم کا مقصد حبیبتیہ سے مراد، چونکہ آنکھیں انسان کو محبوب ہوتی ہیں تو حبیبتیہ کے لفظ فرمایا، یعنی دونوں آنکھیں. وہی بات کہ یہ نہ دیکھیں کیا لیا جا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے. حالانکہ اس کے بدلے میں کچھ بھی نہ ملتا تب بھی ہم کیا کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، نعمت تھی، لے لی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک چیز تھی، اللہ کی تھی، واپس لے لی. ثواب ملنا یہ تو اللہ کی طرف سے مزید انعام اور احسان ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم سے، علم سے، کمالات سے نوازا تھا، بڑے عجیب حالات ہیں. اگر کسی نے ان کے کچھ حالات پڑھے ہوں، واقعتاً یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم جیسے انسانوں میں اس طرح کے انسان ابھی اتنے قریبی وقت میں گزرے ہیں. صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین وغیرہ کے حالات کا تو خیر بات ہی کیا ہے، یہ تو ابھی قریب کے ہیں. بہرحال ان کا بھی ایک وقت آیا جب وہ بخاری شریف، مسلم شریف تمام صحیح ستہ پڑھاتے تھے. ہندوستان میں ان کا حدیث کا سبق بہت مشہور تھا اور لوگ مختلف مدارس سے تعلیم مکمل کر کے وہاں جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے. تمام صحیح ستہ وہ تنہا پڑھاتے تھے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سب کتابیں پڑھاتے تھے. ایک ہی استاد تھے تو وہ ایک خاص ترتیب تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین نظام تھا، سمجھدار لوگ جایا کرتے تھے پڑھنے، اور ان کی صحبت ہی ایسی عظیم صحبت تھی. ایک وقت آیا کہ بینائی ان کی جانے لگی، آنکھوں میں پانی آنے لگ گیا. تو انہوں نے سبق پڑھانا چھوڑ دیا. لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ علاج کرا لیں، ڈاکٹر بھی تھے حکیم بھی تھے، کہا علاج کرا لیں، یہ علاج کرا لیں. جہاں تک علاج ہے ٹھیک ہے، علاج کی حد تک تو دوائی ڈالنا آنکھوں میں اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن سرجری آپریشن کرانا منع فرمایا. لوگ ڈاکٹر اصرار کرتے رہے. اخیر میں مختلف انہوں نے آزار بیان تو کیے، لوگوں نے کہا کہ آپ سبق پڑھاتے تھے حدیث کا، اتنا بڑا آپ سے فائدہ پہنچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا مجھ سے کام لیا، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا بند کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ حضرات کی نظر کہاں ہوتی ہے. پھر لوگوں نے مزید اصرار کیا، فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے لیے ایک چیز دی ہوئی ہے، یہ حدیث پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جنت کے لیے ایک فضیلت دی ہوئی ہے، جنت کی فضیلت دی ہوئی ہے کہ دونوں میری بینائی سلب ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کے مقابلے میں جنت ہے، تو میں کیوں اپنی اس فضیلت کو خامخواہ خود ہی ضائع کروں. یہ ان کا اپنا ایک ذوق تھا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بہت اونچا مقام تھا ان کا، اکابر خلفاء میں شمار ہوتے ہیں. ان کی بھی اخیر میں بینائی جب ختم ہونے لگی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی میں بلکہ، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علاج کرا لیں، آپریشن کرا لیں. ان کا آپریشن کرانے کا ارادہ نہیں تھا کہ میں ویسے ہی، میرے کوئی اعمال تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت دی ہوئی ہے جنت میں جانے کے لیے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سے تو کتابیں اٹھانا، اس لیے کہ حضرت شیخ معذور ہو چکے تھے، تو میرے لیے تو مشکل ہے کتابیں اٹھانا اور محنت کرنا، مجھے کوئی بات تلاش کرنی ہوتی ہے تو میں تم لوگوں سے کروا لیتا ہوں، اب تم ہی بیٹھ جاؤ گے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر انہوں نے علاج کروا لیا، اور جب علاج کروا لیا تو فرمایا کہ مجھے علاج کروانے اور دوبارہ نظر آنے پر وہ خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کو میں نے پورا کیا ہے. عجیب عجیب اللہ کے بندے جو ہمارے زمانوں میں ابھی قریب میں گزرے ہیں. وعن عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی قال، حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. شرح نے لکھا ہے کہ ظاہری حلیے کے اعتبار سے یہ ان کا رنگ بھی سیاہ تھا، بدصورت بھی تھے ظاہر کے لحاظ سے، لیکن انہوں نے علم کے اعتبار سے، ایک اور غلام تھے، غلام رہ چکے تھے، لیکن انہوں نے علم کے سے اپنے آپ کو جو مزین فرمایا، تو ان کا مقام یہ تھا کہ یہ اپنے علاقے کے، اپنے زمانے کے امام سمجھے گئے. مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو مکہ مکرمہ اہل مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے اپنے زمانے میں. عطاء بن ابی رباح بہت مشہور بڑا نام ہے ان کا، حالانکہ کچھ بھی نہیں، نہ خاندانی لحاظ سے، اور لوگ تو ظاہر کو بہت دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کا دنیا میں کچھ فائدہ ہو تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر شکل و صورت، ظاہر شباعت کیسی ہے. تو ظاہر کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے کوئی ان کا مقام نہیں تھا، لیکن علم کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا کہ اہل مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے. حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال لابن عباس رضی اللہ عنہما، اس سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا، الا اریک امرأة من اہل الجنہ، ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ قل تو بھلا، میں نے کہا ضرور دکھائیے، ہمیں کوئی کہے جنتی بزرگ سے ملاقات کراؤں تو ظاہر ہمیں بھی ہوگا کہ اچھا یہ بزرگ جنتی ہیں. جنتی کس نے؟ جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا جن کو، ایسی عورت. تو میں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے ضرور بتائیے کون ہے. قال هذه المرأة السوداء، یہ جو سیاہ فام عورت ہے، حبشہ کی تھیں، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں، فقالت انی اسرع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے مرگی کی بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری جس میں انسان اچانک سے گر جاتا ہے، ہوش نہیں رہتے اور منہ سے جھاگ آنے لگ جاتی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہوتی ہے. بیچارے بعضوں کو ہوتی ہے بیماری، ہمارے یہ بھی ایک طالب علم تھے، ان کو ہوتی تھی. انگلینڈ میں مجھے یاد ہے وہاں پر بھی ایک طالب علم ہوا کرتے تھے، ان کو ہوتی تھی. بعضوں کو ہوتی ہے بیماری اچانک سے، بس ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اچانک سے کانپنے لگتے ہیں اور بس ان کو پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے، گر گئے، منہ سے جھاگ آنے لگی اور کانپ رہا ہے جسم. اب کہاں گرے، کس حال میں گرے، ظاہر ہے ان کے لیے ایک دشواری یہ ہے کہ اب ایسا شخص گاڑی چلائے تو بھی مشکل، اس لیے کہ گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سے ہو گیا تو بہت احتیاط سے رہنا پڑتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ نہ ہو کہ اچانک سے گر گیا تو کہیں زندگی کا خطرہ ہے. اور ظاہر ہے ہر وقت ایک فکر تو لاحق ہے، پتہ نہیں کس وقت کہاں پر کیا ہو جائے. تو ایک عورت نے عرض کیا ہے رسول اللہ انی اسرع، یہ جو عورت تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہوتی ہے، اچانک سے دورہ پڑتا ہے. وہ انی اتکشف، اور جب میں گرتی ہوں تو میرا ستر بھی کھل جاتا ہے. فدعو اللہ تعالی علی، اللہ تعالی سے دعا کر دیجئے. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک تھوڑا سا رک کر سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً شفا کی دعا فرما دیتے اور ان کو شفا ہو جاتی، تو ہم جیسے لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں، ہم یہ سوچتے کہ دیکھو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی دعا کرا لیتے، ایسی کوئی دعا کرا لیتے. جن کو بھی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ہم سوچتے ہم بھی ہوتے تو ہماری یہ تکلیف دور ہو جاتی، ہم دعا کرا لیتے. ہم نے وہ مجاہدے تو کیے نہیں جو انہوں نے کیے تھے، ہم ان کی بعض راحتوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت ہوتے تو ہمیں بھی یہ راحت مل جاتی. لیکن پھر بھی کیونکہ ہم کمزور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک تعلیم باقی چھوڑ دی. ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے سوچیں ہم بھی اس وقت ہوتے تو ہم یہ دعا کروا لیتے. نہیں نہیں بعد والوں کے لیے بھی ایک سبق چھوڑ دیا. وہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یا میں دعا کر دوں کہ شفا ہو جائے، یا میں تمہارے لیے دعا نہ کروں اور تم صبر کرتے رہو اور جنت ہے. ہمارے لیے چوائس رہنے دی کہ چلو ٹھیک ہے، دعا تم بھی کر لو، تمہارے پاس پیغمبر نہیں ہے، دعا تم بھی کر لو، وہ تو سنت ہے، لیکن اگر اس دعا کے نتیجے میں تمہیں وہ بیماری سے شفا نہیں ملتی تو دوسری چیز تو ہے ہی تمہارے لیے، یعنی جنت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُعَافِيَكِ، چاہو تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر لوں، اللہ تعالیٰ عافیت دے دے. عورت بھی بڑی اونچی تھی، فقالت اصبرو، کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں، بیماری کے چند ایام گزر جائیں گے زندگی کے، لیکن جنت کا وعدہ اتنی بڑی چیز، کہنے لگی میں صبر کرتی ہوں. لیکن دوسری بات، فقالت انی اتکشف، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس بات یہ ہے کہ جب میں گر جاتی ہوں اچانک، کبھی مجمع باہر ہے، باہر میں جا رہی ہوں، کہیں بازار میں ہوں، کسی جگہ ہوں، مسجد میں ہوں، کبھی گر گئی تو میرا ستر کھل جاتا ہے، مجھے اس پہ یعنی ذرا تکلیف ہوتی ہے، تو فدعو اللہ ان لا اتکشف، اچھا اتنی دعا کر دیجئے کہ بس میں گروں تو ٹھیک ہے، اس بیماری کے شفا کے لیے دعا نہ کیجئے، لیکن یہ دعا کر دیجئے کہ ستر نہ کھلے. فدعا لہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی. کیسی جنتی عورت تھی کہ جنت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت حاصل کی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کے لیے جنت کی بشارت، وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ہی تھے جن کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ 10 کو ایک خصوصیت حاصل ہے. یہ 10 وہ ہیں جن کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی موقع پر، یہ عشرہ مبشرہ. لیکن مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی، وہ کئی ہیں، ان کی تو تعداد بہت بڑی ہے. ان میں ایک عورت یہ بھی شامل ہے، ہم جانتے بھی نہیں کہ وہ کون، ہم جانتے بھی نہیں وہ کون. اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بتا رہے ہیں ان احادیث کے ذریعے سے, ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں, کوئی شہرت نہیں, کوئی بڑی ان کی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہیں جنتی. اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ہم پتہ نہیں مولانا صاحب اور بڑے بڑے القاب سے پکارتے ہیں, حضرت اور مولانا اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا القاب, اور مدظل نہ ہو اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ان کا حال آخرت میں کیا ہونے والا ہے. تو یہ وہ جنتی عورت تھی. مقصد بہرحال بتانا یہی ہے کہ صبر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. یہ بھی صحیح بات ہے جو کسی نے لکھی کہ بیماری ہے, تکلیف ہے, ان کو تکلیف تو برداشت ہے لیکن ستر کھلنا برداشت نہیں. حیا کیسی تھی ان عورتوں میں. وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات اللہ وسلامه علیہم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. حضرت ابو عبد الرحمن, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسی نام سے مشہور ہیں, کنیت ابو عبد الرحمن ہے. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, یعنی منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے, گویا ابھی اگرچہ ایک زمانہ گزر چکا لیکن اتنا اچھی طرح مجھے یاد ہے, گویا وہ منظر ابھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے کسی کی بات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضربہ قومہ, قوم کے لوگوں نے انہیں مارا, فادموہ ان کو زخمی کیا, خون آلود کیا, خون بہنے لگا. وہ پیغمبر چہرے پر خون لگا ہوا ہے, اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر رہے ہیں. کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا, فرشتے بھی روتے ہوں گے. پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, چہرے پر خون ہے, قوم کے لوگوں نے مارا, کفار اور مشرکین نے مارا, چہرے پر خون ہے, اور وہ پیغمبر چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. بد دعا نہیں کی کہ آپ انتقام لے لیجئے, دعا کی اللہ میری قوم کی مغفرت فرما, اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. یہ کون پیغمبر تھے؟ واللہ عالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسی طرح بیان فرمایا. شرح بعض شرح فرماتے ہیں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, طائف کے موقع پر آپ کو خون آلود کیا گیا, اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا وہ موقع مراد ہے. بہرحال کئی انبیاء کے ساتھ اس طرح کی باتیں پیش آئی ہوں گی. اس میں بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑی بڑی تکلیفوں سے گزرتے ہیں, اور اس میں کتنا صبر جمیل اختیار کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب غصے کا, پریشانی کا موقع ہے, یہ دعا کر رہے ہیں صبر, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. اور قوم کون؟ جو غیر مسلم ہیں. بس ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہمیں کوئی مسلمان اجنبی ہو, بلکہ تھوڑا اور قریب آ جائیں کہ گھر کا کوئی فرد ہے, بلکہ اور قریب آ جائیں گھر میں ساتھ رہنے والے لوگ, میاں بیوی کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, اولاد کا بھائیوں کا آپس میں کوئی بحث ہو جاتی ہے, تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ بعض لوگ تو اس وقت بھی بد دعا کر دیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے تو مر جائے, تو ہلاک ہو جائے, تو یہ ہو جائے. گھر کے لوگ ایک ساتھ رہنے والے, غلطی آپس میں ہو گئی, ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی, وہاں بد دعا, اور یہاں پر اجنبی, مسلمان بھی نہیں, غیر مسلم, کفار, مشرکین. قصور کیا ہے؟ قصور بس یہ کہ نصیحت کرتے ہیں, اور کوئی قصور نہیں ہے. اور جب انہوں نے تکلیفیں دی, مارا, اور اتنا مارا, صرف گالی نہیں دی, برا نہیں کہا, اتنا مارا کہ خون آلود ہو گئے, دعا دے رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون. وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن, حزن حزن دونوں طرح پڑھا گیا, ولا اذن ولا غم, حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. یہاں پر مختلف الفاظ ہیں، آگے امام نووی فرماتے ہیں وَالْوَصَبُ الْمَرَضُ. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کون سی؟ لفظی ترجمہ نہیں پہنچتا مسلمان کو نصب، تھکاوٹ، کوئی کام کیا، محنت کی اور تھک گیا، عبادت کی اور تھک گیا، ایک گھنٹے سے درس چل رہا ہے اب تھک گئے، تھکن کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جس مسلمان کو بھی کوئی دنیا میں تھکن لاحق ہوتی ہے، وہ سب ان کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی ہم ان کے معنی فکر، فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ آئندہ پھر کیا ہوگا، اچھا یہ جو ہوا ہے آئندہ اس کا کیا ہوگا، آئندہ کی جو پریشانیاں اس کو ہم کہا جاتا ہے، گزشتہ جو حالات پیش آ چکے ہیں، جو تکلیفیں آ چکی ہیں اس پر غم ہوتا ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے، آئندہ کے لیے اگر ہے تو ہم ان، ما قبل میں اگر ہے، پہلے ہو چکا ہے تو غم، جیسے مثلا کسی کی بیماری، کسی کا انتقال ہو گیا تب ہو چکا، اب اس پر غم ہوتا ہے، آئندہ کے کوئی خطرہ ہے اس کو ہم ان کہا جاتا ہے. جس مسلمان کو بھی کوئی تھکن پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی فکر آئندہ کے لیے لاحق ہو، گزشتہ کسی بات پر کوئی غم ہو، ولا اذن کوئی تکلیف ہو، ولا غم من کسی قسم کی کوئی غم اور پریشانی، حتی الشوکۃ یشاکوا، یہاں تک کہ معمولی سے معمولی کانٹا بھی جو انسان کو چبھتا ہے، چل رہا تھا جا رہا تھا کانٹا چبھ گیا، خود خیال رکھنا چاہیے تھا لیکن کانٹا لگ گیا، کانٹا بھی انسان کو لگتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں جو تکلیف پہنچی ہے، جو پریشانی آئی ہے، اس کے بدلے میں آخرت میں ملنے والا ہے. الا کفر اللہ بها من خطاياه، مگر اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتے ہیں. اور اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ انسان پر اگر گناہ ہے تو گناہوں کی معافی ہے، اگر اس پر گناہ نہیں ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ گناہ نہیں ہے، تو جتنے گناہ معاف ہو سکتے تھے اس کے بقدر درجات بلند ہوتے ہیں. اگلی روایت میں وہی بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوعك. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سخت بخار ہو رہا تھا، یوعك بخار ہو رہا تھا. فقلت یا رسول اللہ انک توعك وعكا شدیدا، آپ کو تو بڑا سخت بخار ہو رہا ہے. قال اجل انی اوعك کما یوعك رجلان منکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، مجھ اکیلے کو تمہارے دو شخصوں کے برابر بخار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آزمائش اور تکلیفوں سے بھی گزارتے ہیں، ورنہ تو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ ہر طرح کی اس طرح نعمت میں رہتے، گویا جنت میں رہتے ہیں، لیکن نہیں، انبیاء علیہ السلام زیادہ تکلیفوں سے گزرے ہیں، اس لیے کہ درجات کی بلندی، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ کبھی کوئی تکلیف آئے تو وہ گناہوں کی معافی اور کبھی وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی مقام مقرر کر دیتے ہیں اور اعمال کے ذریعے سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچتا اور اللہ تعالیٰ پہنچا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے لیے، تو تکلیفوں سے گزار کر اس کو صبر دیتے ہیں تاکہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں. عجیب اللہ کی شان ہے، بعض اللہ والے عمر کے اخیر میں بوڑھے ہو گئے، جب ان کے لیے ہر طرح کی اب راحت اور فتوحات کا موقع ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں، کچھ تکلیفیں، کہ اب بھی وہ صبر سے گزر رہے ہیں، کہ نہیں اور درجات ان کے بلند کرنے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقام لکھا ہے اللہ ہی جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو اتنا بہت سخت بخار ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا بخار ایک کا ایسا ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو کا ہوتا ہے. عام انسان تو برداشت ہی نہ کر سکے. قلت ذلك ان لك اجرین. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہی وجہ ہے نا کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے، قال اجل، فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ذالک کذالک۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہر عمل پہ اجر بھی دگنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی پھر بیماری اور تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ، کہ فضیلت بھی زیادہ، درجات بھی زیادہ بلند ہوں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عام لوگوں کے لحاظ سے ایک اصول اور ضابطہ بیان کرتا ہوں، ما من مسلم یصیبہ اذن شوکت فما فوقہ، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، کانٹا ہو یا اس سے کم درجے کی، اس سے کم زیادہ کوئی چیز ہو، الا کفر اللہ بہا سیئاتی ہی، مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شوکتن، کانٹا، وہ تو انسان کو زخمی کرتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے، تکلیف دہ ہے، فوقہا کے معنی یہاں ہم کر سکتے ہیں اس سے کم درجے کی، اس سے بھی معمولی، کانٹا چبھ جائے یا اس سے بھی معمولی کوئی چیز ہو، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور وحطت عنہ ذنوبہ، اور اس سے اس کے گناہ گرا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا، اس کو مثال سے سمجھایا، کما تحط الشجرۃ ورقہا، جس طرح درخت سے پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ ابھی تو آج کل تو ہمارے یہاں درخت بھرے ہوئے ہیں، جب موسم ذرا ٹھنڈا ہونے لگے گا اور گرمیوں کا زمانہ ختم ہونے لگے گا، سردیوں کا زمانہ قریب آنے لگے گا، اس وقت پتے کتنی تیزی سے جھڑتے ہیں کہ جگہ جگہ پتے ہی پتے، اور بعض علاقوں میں پتوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں، لوگ صاف کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جس طرح پتوں کے گرنے کے زمانے میں جب پتے درختوں سے جھڑتے ہیں، اسی طرح انسان سے بخار کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے اس سے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں، اور جسے ہم دیکھتے ہیں سردیوں کے زمانے میں درخت بالکل خالی ہوتے ہیں، اسی طرح انسان جب تکلیفوں سے گزرتا ہے تو گناہوں سے بالکل خالی اور پاک صاف ہو جاتا ہے، جس کو بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امہ، اس حالت میں ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنا تھا، اس وقت کتنا گناہوں سے پاک صاف تھا، اس حالت میں ہو جاتا ہے۔ بس یہی صبر کی روایات چل رہی ہیں، انشاءاللہ آگے کوئی مزید تفصیلات، تشریحات وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن بس اب احادیث کو انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے آئندہ، انشاءاللہ امید ہے کہ صبر کا بیان آئندہ ہفتے پورا ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔